قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر اور تشریح اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 33 نمبر آیت سورہ مبارکہ روم کی، اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ اذا فریق منهم بربهم یشرکون۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، واذا مسہ، مس الناس، جب بھی، اذا زمان کے لیے آتا ہے، جب بھی انسانوں کو، ناس انسانوں سے مراد یعنی جمع ہے، کہ انسانوں کو جب بھی چھو لیتا ہے، کیا چیز؟ ضرن، ضر کسی بھی قسم کے ضرر، تکلیف یا پریشانی کو یا تنگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مس کا لفظ عربی میں چھونے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن مس کے اندر ایک کوالٹی جو لفظ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے چھونے کی کیفیت کو بیان کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹچ فزیکل ہو یا نان مٹیریل کانسیپٹ۔ آپ مثلا انسان کے بارے میں آپ تھکن کا ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھیں، انسان کو جب تھکن ہوتی ہے تو اب انسان کے لیے جو بدن سے اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن جو کیفیت ہے تھکن کی وہ ایک نان مٹیریل کانسیپٹ ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ مس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے طہارت کے کانسیپٹ میں بھی مس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ مس کے حوالے سے انشاءاللہ سورہ مبارکہ واقعہ کی جب تفسیر میں موقع ملا انشاءاللہ سال آئندہ تو عرض کروں گا، خاص طور پر جہاں پر پروردگار قرآن کے بارے میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، وہاں پر انشاءاللہ پھر اس لفظ کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ مثلا عربی میں کچھ لفظ ہیں، مس ہے، یہ میم، سین اور سین، مس سین تشدید کے ساتھ ہے، لیکن ایک مرتبہ لفظ استعمال ہوتا ہے مس ہائے جیمی کے ساتھ، جسے ہم عام طور پہ اپنے اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسح، مسح کرنا سر کا اور پیر کا وضو میں، تو مس میں اور مسح میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لسقہ، سواد کے ساتھ، جس کا معنی عربی میں بنیادی طور پہ چپکنے کے ہیں، لیکن وہ بھی ٹچ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں پر بھی جب پروردگار مس کی بات کر رہا ہے، اب مس کا جو لفظ ہے اس کے لیے ضروری ہے فزیکل کنڈیشن، کہ جہاں پر دو چیزیں آپس میں ٹچ ہوں اور پھر ایک کنٹینیوٹی جس کو کہتے ہیں کسی چیز کی، یعنی جیسے ہم ہاتھ پھیرنے کی کیفیت ہے، اس کو جہاں پر یہ کیفیت موجود ہو مسح کا لفظ وہاں پر آتا ہے۔ اب اس سے ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بھی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ مثلا سر اور پیر کا وَمْسَحُوا بِرَؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہاں پر لفظ مسح ہا کے ساتھ آیا ہے۔ لہذا اب بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں میں یہ مسائل تھوڑے سے زیادہ ہیں، وہ جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے تو انہوں نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا، ہاتھ رکھنے سے مس تو ہو جاتا ہے سین والا، لیکن مسح نہیں ہوتا ہا والا۔ مس کی کنڈیشن کے لیے ہا کے ساتھ جو ہے وہ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے، ہلکا سا ایک جو ہاتھ کو پھیرنے کی کنڈیشن ہے وہ آنی چاہیے۔ لہذا مثلا کوئی لوگ سر کے مسح کے لیے، میں نے دیکھا بعض جوان جلدی میں وہ یوں ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے ہیں، تو ہاتھ رکھنا ٹچ نہیں کرنا، مسح کا مطلب ہے پھیرنا، ہاتھ کا صرف ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹچ کے ساتھ اس ٹچ کی کیفیت کو استمرار دینا، یعنی اس کو کنٹینیوٹی دینا، یہ چیز اس کے اندر پائی جانی چاہیے، ورنہ مسح صدق نہیں کرے گا۔ اچھا، اب اسی میں ایک اور فقہی مسئلہ جو شامل ہے، جس میں بعض لوگ تھوڑا سا اشتباہ کر جاتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے، وہ یہ کہ حرکت کس چیز کو دینی ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس کا مسح کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس سے مسح کر رہے ہیں، ہاتھ سے مسح کر رہے ہیں سر کا یا پیر کا۔ اب یہ دیکھا ہے، چونکہ آبزرویشن میں آیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر کچھ لوگ ایسی غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس سے اجتناب کریں۔ مثلا کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد سر پیچھے کرتے ہیں، اب یہ بنیادی طور پر کیا کیا آپ نے، اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے، ہاتھ کو سر پر نہیں پھیرا ہے بلکہ سر کو ہاتھ پر پھیرا ہے، یعنی ہاتھ آپ کا اپنی جگہ پر ہے، سر آپ نے پیچھے کر دیا، سر کو حرکت نہیں دینی۔ یہی مسئلہ پیر کے مسح میں بھی آتا ہے، لہذا پیر کے مسح کے لیے خاص طور پر تاکید یہ کی جاتی ہے کہ کسی اسٹیبل پوزیشن میں کھڑے ہو کر، اور بہتر یہ کہ پاؤں کو کسی ایسی، اگر آپ جھک نہیں سکتے یا پاؤں اٹھا کر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں، تو پیر کو کوشش کریں کسی اسٹیبل پوزیشن میں رکھ کر اور پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیریں۔ اگر آپ کا پاؤں حرکت کرے گا تو جو مسح کی کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر ایک احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پاؤں کو ایسی کنڈیشن میں رکھیں جہاں پر پیر حرکت نہ کرے۔ سر کے مسح میں بھی آپ نے ہاتھ کو پھیرنا ہے، نہ کہ سر کو آپ نے حرکت دینی ہے، تو یہ تھوڑی سی ایک احتیاط ہے کہ جو ان مسائل میں اگر انسان متوجہ رہے۔ اب جو مس ہے اس کے لیے بالکل ٹینجنٹ آپ تصور کریں، یعنی جو سب سے باریک پوائنٹ ہوتا ہے فزیکل ٹچ میں، وہ ٹینجنٹ ہوتا ہے، کہ جہاں پر مثلا ایک نقطہ جو ہے وہ آپس میں صرف کامن ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں ٹینجنٹ سے لے کر کوئی چیز کسی چیز کو پوری طرح سے کور کر لے، یہ سارے کے سارے مسائل، یعنی جو کنڈیشنز ہیں، یہ مس میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کسی چیز کے اوپر پوری طرح سے غالب آ جائے تب بھی یہاں پر مس کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک یہ کہ اس نے بالکل ہلکا سا چھوا ہو تب بھی وہاں پہ لفظ مس صدق کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے فزیکل اور نان فزیکل دونوں کنڈیشنز میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے، جب لفظ ضر کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جو سختی ہے یا یہ جو پریشانی ہے یا جو یہ ضرر ہے، اٹ کین بی فزیکل، یہ فزیکل ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی بیماری ایجاد ہو جاتی ہے یا اس سے متعلق ایسی کوئی چیزیں جو کہ فزیکلی انسان تصور کر سکتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ لفظ مس جو ہے وہ صدق کرے گا، اور کہیں پر جو پریشانی ہے جو سختی ہے دیٹ از ناٹ فزیکل۔ مثلا اگر یہ سختی اور پریشانی مالی اعتبار سے ہے، اکنامیکل ہے، تب بھی سختی تو ہے، اب چاہے اس کا وہ فزیکل اپیئرنس ہمیں نظر نہ آئے، یا یہ سختی اور پریشانی معنوی بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسان بعض اوقات شکوک کا شبہ شکار ہو جاتا ہے، شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، عقیدتی اعتبار سے ایک تزلزل ہے جو انسان کے اندر ایجاد ہوا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سختی ہے، معنوی سختی ہے، اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ لیکن اب سختی کی نوعیت جیسی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے اوپن یعنی انداز سے بات کی ہے، اذا مس الناس ضر، جب بھی انسان کو، لوگوں کو ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے، یعنی ان تک پہنچتی ہے کیفیت ضرر، تکلیف کی کیفیت، سختی کی کیفیت پہنچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، دعو ربہم منیبین الیہ، یہ اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ۔ اوپر بھی میں نے دو آیات پہلے ترجمہ کیا تھا اس معنی کا، منیبین انابہ سے ہے، دوبارہ پلٹ کر آنا۔ ان مقامات پر جب منیبین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیفیت بار بار پیش آنے والی ہے، اور انسان کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ میں اس کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، اوپر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگوں کی، جو جیسے ہم نے فطرت کی گفتگو کی تھی، وہاں پر یہ بات آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی تھی، چونکہ فطرت انسانی خدا طلب ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو جب اس کے اوپر فطرت انسانی پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں، اب وہ پردے ہمارے گناہوں کے ہوتے ہیں، وہ پردے بعض اوقات ہم اپنی معاشرتی مسائل کے ذریعے سے ڈال دیتے ہیں، انسان فطرتاً خدا پرست اور خدا طلب پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو مثلاً کافر بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، یا کسی اور مذہب پر ڈال دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا تعلیمی نظام انسان کے عقائد کو بنانے یا بگاڑنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اب اگر ہمارا تعلیمی نظام مثلاً بچوں کو سیکولر بنانے پہ تلا ہوا ہو، تو آپ گھر میں جتنے مرضی مذہبی رہیں، خدا ہی رحم کرے گا ان بچوں کے اوپر جو کہ سیکولر نظام تعلیم سے، گھر کے کسی وجہ سے، گھر کی کوئی تعلیمات کی وجہ سے بچ جائیں۔ ادروائز معمولاً کیا ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام کا اتنا انسان کے اوپر جو ہے وہ اثر شدید ہوتا ہے کہ گھر کے مذہبی ماحول کے باوجود بچے سیکولر ہو جاتے ہیں اور دین سے انحراف ایجاد کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم بعض اوقات سیکولر نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، عوام بعض اوقات تھوڑا سا پریشان ہوتی ہے کہ بظاہر تو کتاب میں کہیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیکولر تعلیمی نظام کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں موٹا موٹا یہ لکھا ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سیکولر نظام تعلیم یقیناً انسان کے جو عقائد ہیں ان کو ڈائریکٹلی چیلنج نہیں کرتا، لیکن انڈائریکٹلی، مثلاً انسان کو جب اس کی خلقت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، دنیا کے بننے کی، کائنات کے بننے کی جب بات کی جاتی ہے، تو وہاں پر بچے کو تعلیم ایسے دی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ کائنات، یہ سارا کچھ خود بخود وجود میں آ گیا اور کوئی خدا موجود نہیں ہے، یا بچے کو تعلیم ایسے دی جاتی ہے کہ جی سب کچھ آپ ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ بس مرکز اور محور ہے کائنات کا، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز پر جو چیز فوقیت رکھتی ہے وہ انسان ہے۔ انسان محوری اگر خدا محوری کے مقابلے پر آ جائے تو یہی سیکولرزم ہے۔ ہماری تعلیمی نظام کی جہت کیا ہونی چاہیے کہ وہ ابتدا سے بچے کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹے تم آئے نہیں ہو، بھیجے گئے ہو، لائے گئے ہو، بنائے گئے ہو، تمہارا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لہذا جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو تمہارے اوپر کسی نوعیت کی ذمہ داری ہے، تمہاری گردن پر کسی نوعیت کا حق ہے، کوئی اینٹیٹی ایسی ہے جو کہ حتیٰ تمہارے اپنے خون سے، تمہاری اپنی آبرو سے، تمہاری اپنے مال سے زیادہ محترم اور اہمیت ہے، اور وہ ہے کہ جو اصل میں تمہارا مالک ہے، یعنی پروردگار۔ اب خدا محوری کے مقابلے پر انسان محوری کو ترجیح دینا یا انسان کی ایسی تربیت کرنا، یہ اپنے اندر ایک سیکولر سسٹم ہے، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے بچے کو کتابوں میں ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، یعنی نصاب کو اگر ایسا رکھا جائے کہ اس میں کہیں نہ خدا کا ذکر ہو نہ انبیاء کا ذکر ہو، تو لازمہ تھے جو بچے پرورش پا کر بڑھیں گے وہ وہی ہوں گے کہ جو سیکولر نظام چاہتا ہے۔ بہرحال یہ بات کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن آج اس لیے بھی خاص طور پر ذکر نکل آیا تو ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ آنے والے دور میں سنگل نیشنل کریکلم کے نام سے جو تیاری کی جا رہی ہے 2030 تک جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے جو ایجنڈاز ہیں ان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا خوفناک تعلیمی نظام ہے کہ جو انسان کو عقیدے سے تو فارغ کرے گا کرے گا, دین مذہب اور مثلا جتنی بھی فیملی سسٹم یہ سارا ان سب سے فارغ کر دے گا. یعنی ایک ایسا تعلیمی نظام متعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو نسلوں کو تباہ کر دے گا. اب اگر ہم نے اس کے لیے پہلے سے آمادگی نہیں کی یا ہم نے یہ سارا کچھ ہونے دیا, دیکھیے من حیث الاجتماع ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. میں معمولاً میں نے عرض کیا کہ میں اکثر جو ہے وہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں, لیکن کچھ حالات جب اس قسم کے ہوں تو بالآخر کوئی نہ کوئی انسان کو نظر دینا اور بات کرنا مجبوری ہو جاتی. اس وقت پاکستان کے بھی جو سیاسی حالات ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں کھل کر واضح ہو رہی ہیں. مثلا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دنیا بھر کے ممالک کے اندر مداخلت ایک اظہر من الشمس مسئلہ ہے. یعنی امریکی اس کو اپنا قانونی حق سمجھ کے, یعنی چونکہ وہ اپنے آپ کو انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کہتے ہیں اور ترقی کا سب سے بڑا علم دار بردار کہتے ہیں, سپر پاور اپنا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, جبکہ سپر پاور کائنات میں سوائے خداوند کریم کے کوئی اور نہیں ہے. حتیٰ ہمارے لیے بھی جب ہم یہ لفظ کبھی کبھار ان شیطان کے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمیں خود بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کو سپر پاور کہتے ہیں. اصل حیثیت کیا ہے؟ امریکہ جیسے ہزاروں آئے گئے ان کا نام و نشان بھی انشاءاللہ ہم مٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن عزیزان من خود ہمیں سوچنا, سپر پاور صرف خدا کی ذات, کائنات میں کوئی اور سپر پاور اصلاً متصور نہیں ہے, صرف پروردگار کی ذات ہے. اب یہ اپنے آپ کو یہ سب کچھ بنا کر اپنے لیے استحقاق پیدا کر لیتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں, ہمیں بھی بیوقوف بناتے ہیں. ایک پاکستان کے اندر بھی ایک کیپٹلسٹ طبقہ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چل کر مادر پدر آزاد ہونے کے لیے تاکہ دنیا بھر کا وہ استحصال کر سکے, دنیا بھر کے جرائم اور حرام کاموں کو انجام دے سکے, اپنے لیے نجات کا راستہ امریکہ کی پیروی میں, جبکہ انہوں نے تمہیں اتنا اپنا بدترین غلام بنا کر رکھا ہوا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان جب شیطانی راہ پر چلتا ہے, نفس کی پیروی پر چلتا ہے, تو شیطان اس کو اس جگہ پر لے آتا ہے کہ جو بدترین ظالم ہوتا ہے انسان اسی کی پرستش کرنے لگتا ہے. یعنی یہ جو قدیمی زمانے میں قرآن نے فرائین کا یا نمرودوں کا ذکر کیا ہے, یہ خالص مصلحت نہیں ہے, یہ کوئی گزشتہ اقوام کی سٹوریز نہیں ہیں کہ صرف وہاں تک ایک بات جو ہے وہ منحصر ہو جائے. پرانے زمانے میں جس طرح سے لوگ فرعون جو کہ بدترین ظالم ہوا کرتا تھا اسی کو اپنا خدا سمجھتے تھے, یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا نہیں تھا, صرف مرحلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا, ایک دنیا تھی جو اس کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدائی مقامات پر فائز لوگ اس کو سمجھتے بھی تھے. بدترین ظالم کو جب آپ خدا سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد حتیٰ اس کے ظلم میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہوگا, اپنے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ یا نجات نظر آ رہی ہوگی. آج ایسی ہی صورتحال ان غرب پرستوں کی ہے, امریکہ پرستوں کی ہے. بدترین, یعنی اگر انسان لسٹ کھولنا شروع کرے تو ایک بحث ہے, دنیا میں آج تک جتنے افراد امریکہ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور برباد ہوئے ہیں دنیا کی کسی اور نے یا جو حکومت ہے اس کے ہاتھوں آپ کو نہیں ملیں گے. دنیا میں ایک مطلب دو مرتبہ ایٹم بم استعمال ہوا ہے کہیں پر اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ چند منٹوں میں مرے ہیں, تو اس کا سہرا بھی انہی کے سر پر ہے. یعنی اگر صرف جاپان میں ہونے والی اس بدترین ہلاکت کو, میں ایک زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دونوں بم ایک ساتھ پھینکے گئے تھے, ایک ذہن میں میرے یہ سب تھا ایک عرصے تک کہ یہ بم دونوں ایک ساتھ پھینکے گئے ہوں گے. بعد میں اتفاقاً کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نظر سے گزرا تو میرے تعجب میں اور زیادہ اضافہ ہوا کہ یہ بم کچھ دنوں کے فاصلے سے پھینکے گئے ہیں. یعنی ایک بم کی تباہی, اس کے نقصانات دیکھ لینے کے باوجود کوئی مجرم ایسا ہو کہ وہ پھر دوبارہ اس کو ڈالنے کی اور پھینکنے کی ہمت کرے, تو اس سے زیادہ پست ترین فکر کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. مثلاً ایک بم پھینکنے پر انسان یہ تصور کر لے کہ بھائی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ہلاکت ہو جائے گی. مثلاً ایک بات اس طرح سے کہی جائے کہ بھائی پہلا بم تھا اس میں پتہ نہیں تھا کہ کتنی ہلاکت ہوگی, لیکن ایک بم پھینکنے کے بعد جب آپ کو اس کی ہلاکتوں اس کی تباہیوں کا اندازہ ہو چکا, اس کے باوجود آپ دوسرا بم پھینکیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے زیادہ انسان اور نہتے انسانوں پر پھینکا گیا جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، شہر کے اوپر پھینکا گیا۔ اسی ایک جرم کا اگر آج امریکہ سے جو ہے وہ سوال کر لیا جائے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن عزیزان من، امریکہ کی پاکستان میں مداخلت اور اس کی جو کیفیات ہیں، اب اس کے مقابلے پر اگر ہم بھی سکوت کریں، ہمارے پاس کوئی مثلا ہم سمجھیں کہ ہمارا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ہم معمولاً وظائف سے اپنے اسی طرح سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، تو ہمارے کرنے سے کچھ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا کوئی وظیفہ عند اللہ بنتا ہے تو ہم نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ یہاں پر یہ سوچ کر عمل سے اجتناب کر لینا کہ جی میرے عمل سے یا میرے کام کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن ہمارے پاس عذر نہیں ہوگا۔ میرے یہ ہماری ذمہ، اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے تھے کہ ماں معمور پہ وظیفے ہستیں، نتیجے در دست خدا بند ہے، یعنی ہمارا کام ہے اپنا وظیفہ انجام دینا، اس چیز کو نتیجے تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ میں ایک جگہ اس کو کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں، بلکہ ایک دوست ہمارے انہوں نے کمنٹ بھی کیا، کہنے لگے کہ آغا صاحب آپ ہر جگہ جو ہے وہ یہی ایک مثال دیتے ہیں۔ عزیزان من، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی مثالیں ہیں، لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ، اگر جناب حاجرہ یہ بیٹھ کر سوچتی رہتی کہ میرے دوڑنے سے میرے بھاگنے سے کیا ہوگا تو پانی کبھی نہ نکلتا۔ بات یہ ہے کہ اگر الہی وظیفہ بھاگنا ہے، چاہے اس سے پانی نکلے یا نہ نکلے، یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر سوچیں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام میرا الہی وظیفہ ہے، جسٹ ڈو اٹ، اس کو تمام تر اخلاص کے ساتھ انجام دیں، اور پھر خدا یہ کر کے دکھاتا ہے کہ جب انسان کوئی کام اپنا وظیفہ تمام تر خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو پروردگار اس کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اپنے وظیفے کو انجام دینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے، یہ اس سے متعلق گفتگو چونکہ آنے والی ہے، اس لیے اس کو ایک مقدمے کے طور پہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات یہ جتنی بھی تنگیاں ہیں، اس کا جو اصل ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ یعنی میں ایک بہت کلیئر اگر پکچر آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے نظام میں سختیوں کو اصالتاً نہیں رکھا ہے۔ یہ بالاصالہ سختی مقدر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، زمین کا نظام یہ نہیں ہے۔ مثلا آپ غور کریں کہ پروردگار جب انسان کو زمین پر بھیج رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ، کل بھی خلیفہ کی بحث ہوئی، یہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آج ایک فوڈ فار تھاٹ کے لیے آپ کو دے دیتا ہوں، اس پہ تھوڑا سوچئے گا، کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ اصل ہٹتا ہے تو اس کی جگہ خلیفہ آتا ہے، تو خدا نے وہ کون سی جگہ چھوڑنی ہے جہاں پر انسان نے آ کر خلافت کرنی ہے؟ تو اس کا مثلا خدا کوئی جگہ چھوڑے گا تو ہم آ کے خلافت کریں گے نا۔ اب وہ چاہے خلیفہ ہم ہوں، چاہے انبیاء ہوں، کوئی بھی ہو، خلیفہ کا تصور تو وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پہ اصل نے کہیں جانا ہو، جگہ خالی کرے گا تو خلیفہ آئے گا۔ تو خدا تو نہ کہیں جائے گا، نہ اس کو موت آنی ہے، نہ اس نے سونا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس نے جگہ خالی کرنی ہے، تو پھر خدا کو خلیفے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ذرا سوچیے گا اس پر، اور اگر جواب نہ ملے تو میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن اب خلیفۃ اللہ کا مرتبہ کوئی چھوٹا مرتبہ ہے کائنات میں؟ چھوٹا مرتبہ نہیں تھا، تبھی فرشتوں نے آرزو کی۔ اب یہ خلیفہ جس کو اللہ تعالیٰ بنا کر بھیج رہا ہے، تو کیا مثلا مثال ایک بات ہے کہ بادشاہ اپنے کسی نائب کو کہیں پر بھیجے، فرض کریں اپنی جگہ پر، اور وہ جہاں جگہ بادشاہ اس کو بھیجے وہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، مصیبت ہی مصیبت ہو، تو وہ نائب کہے گا بھائی ایسے نائب بننے سے بہتر تھا کہ مجھے نائب نہ بناتا۔ وہ فیض صاحب کی ایک نظم ہے پنجابی میں، ربا سچیا، کبھی موقع ملے تو پڑھیے۔ اس میں فیض صاحب مثلا اس میں یہ شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ چنگا شاہ بنایا رب سائیاں، کہ بڑا اچھا تو نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے، دنیا میں نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا، شاہی کرنے کے لیے بھیجا دنیا میں، کہ یہ بہت اچھا شاہی تو نے مجھے بنایا شاہ دنیا میں، کہیں جو ہے وہ پولیس مار رہی ہے ہمیں، کہیں پٹواری ہمیں لوٹ رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کوئی اور آ کر ہم پہ دھونس جما رہا ہے، تو ایسی شاہی نہیں چاہیے۔ وہ ایک شکوہ ہے فیض احمد فیض صاحب کا اپنی نظم میں۔ عزیزان من، بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ ایسی خلافت کا، اس مقام خلافت اللہ کا کیا فائدہ کہ دنیا میں بھیج دیا اور ہر جگہ سختیاں ہی سختیاں۔ عزیزان من، یہ یاد رکھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ واقعاً ایک مسائل ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ زمین کے اوپر انسان کو بھیجنا خلافت اللہ کا معنی یہ ہے کہ زمین کائنات کا وہ مرکز اور اس کے اوپر انسان پروردگار کی بنائی ہوئی وہ احسن مخلوق ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہ صرف وہ خود معنوی ترقی کر کے اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے، تقرب اللہ کے درجات کو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس ترقی میں اپنے ساتھ اپنے اطراف کی چیزوں کو بھی ترقی دے۔ بس بنیادی طور پر انسان کا ہدف دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے؟ اب آپ اس کو تصور کریں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ اتنی بڑی کائنات میں زمینی کو کیوں انتخاب کیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زمین وہ نقطہ اللہ نے کائنات میں خلق کیا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو اپنے اوپر اس کو تحمل کر سکے، اس کو جگہ دے سکے۔ انسان کیا ہے؟ احسن المخلوق، احسن الخلق۔ ہاں، تبارک اللہ احسن الخالقین، کس کو بنا کر کہا؟ انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو انسان کو اللہ نے احسن تقویم دی ہے، اس احسن تقویم کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ ایک ایسی احسن بنائی ہوئی کریٹڈ چیز ہے کہ جو، اب اس میں احسن رخ کیا ہے؟ احسن رخ یہ کہ یہ نہ صرف خود خدا کے تقرب کے درجات کو طے کرے گا، اللہ کی طرف حرکت کرے گا، یہ اپنے آپ کو نہ صرف خود ترقی دے گا بلکہ اپنے اطراف میں جو کائنات ہے اس کو بھی ترقی دے گا۔ لہذا معاد کی بحثوں میں میں نے ایک جگہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ قیامت کا ایک تصور کیا ہے؟ قیامت کا ایک تصور یہ ہے کہ جی مثلا دنیا میں گناہ اور مسائل یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی چلو قیامت برپا کرو، ختم کرو کہانی۔ ایک کانسیپٹ، اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو اسلامی دیگر فرقے ہیں ان کے اندر یہ کانسیپٹ بڑی شدت سے پایا جاتا ہے، وہیں سے ہمارے اندر بھی سرایت کیا ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کا معنی کیا ہے؟ کہ دنیا میں گناہ فساد یہ ساری چیزیں یہ اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پھر اللہ تعالیٰ چیپٹر کلوز، قیامت سب ختم۔ خوب، یہ نظریہ یہ سمجھاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا بنانے کا جو پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ دنیا پہ انسان کو جو بھیجا گیا تھا وہ کسی اور مقصد سے بھیجا گیا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا، دنیا گناہوں سے اور نافرمانی سے بھر گئی، تو اب اس کو لپیٹو، ختم کرو، کام ختم۔ نہ، اس صورت میں بظاہر پروردگار فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی خلقت کا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ قیامت نہیں ہے۔ قیامت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فیز، معاد جو کہا جاتا ہے قیامت کو، کیوں کہا جاتا ہے؟ عود سے نکلا ہے، واپس پلٹ کر آنا۔ لفظ عید کو جو عید کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز، خوشی کا موقع، جو دوبارہ وہ خوشی دوبارہ پلٹ پلٹ کر آئے۔ معاد کا مطلب بھی کیا ہے؟ دوبارہ کسی طرف پلٹنا۔ پلٹنے کا معنی کیا ہے؟ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہم نے کہیں جانا ہے۔ اب دنیا اور قیامت کی جو کیفیت ہے وہ میں معمولاً نوجوانوں کو مثال دینے کے لیے یہ مثال استعمال کرتا ہوں کہ دنیا اور قیامت کی مثال ویڈیو گیم کے دو اسٹیجز کی مانند ہے۔ آپ اسٹیج ون کلیئر کریں گے تو آپ اسٹیج ٹو میں جائیں گے۔ اگر آپ اسٹیج ون کلیئر نہیں کر سکتے تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے لیے اسٹیج ٹو شروع کی جائے۔ قیامت ہماری حیات کا اسٹیج ٹو ہے، سیکنڈ اسٹیج ہے۔ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو حقیقی اسٹیج جو حیات کا ہے، جو حقیقت میں معنی ہے حیات کا، وہ اصل ہے ہی قیامت۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک ابتدائی اسٹیج ہے۔ اب جیسے آپ ابتدا میں ویڈیو گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، ابتدا میں گر جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں یہاں سے میں نے اچھل کے جانا ہے مثلاً، ہاں، پھر آہستہ آہستہ بار بار گرتے پڑتے بالآخر آپ کو سارے جو ہرڈلز ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں اور آخر میں آپ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھلتے کودتے سارا سلسلہ کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب جب تک آپ کے اسٹیج ون میں پرفیکشن نہیں آتی اس وقت تک آپ اسٹیج ٹو کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اسٹیج ٹو جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دنیا ایک اسٹیج ون ہے، اس میں انسان جب تک پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے، وہ پرفیکشن وہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے آگے چل کر کیا کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب، جمیعا منہ، سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ سخرا، مسخر کر دیا ہے، کونکر کر دیا ہے، اس کو تمہارے نیچے ہم نے انڈر کنٹرول دے دیا ہے، تمہارے زیر سلطنت دے دیا ہے۔ اب یہ ایک اسٹیج ہے جو میں نے اور آپ نے حاصل کرنی ہے, اور خود ابار البحث چلی جاتی اس طرف, یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, حضرت کے ظہور کے زمانے کا ایک مقصد اور ہدف کیا ہے کہ وہ حکومت اسلامیہ بنا کر اور انسان کو اس پرفیکٹ سسٹم میں لا کر کائنات کو دنیا کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا جائے کہ پھر انسان حضرت کے ساتھ اور زمان رجعت میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے تحت اس پوائنٹ کو حاصل کرے کہ جہاں پر اس نے یہ جو دنیا والا فیز ہے اس کو پرفیکشنلی کمپلیٹ کرنا ہے. لہذا انسان کے اندر صلاحیت ہے کس بات کی کہ نہ وہ خود ترقی صرف کر سکتا ہے ترقی, بلکہ اپنے اطراف میں بھی چیزوں کو ترقی دے سکتا ہے. اب یہ صلاحیت رکھ کے آنے والا انسان, حابیل اور قابیل دو بندے, اب مثلا ابتدائی طور پر اگر قابیل کے اندر وہ اپنی خباثت نفسانیہ کو ظاہر نہ کرتا, یقیناً باپ حضرت آدم دونوں کے ہیں, یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ جی حابیل کا جو تربیت کا نظام ہے وہ اور رہا ہوگا, قابیل کا تربیت کا نظام اور رہا ہوگا, کہ حضرت آدم نے اس کو اچھے اسکول میں داخل کرایا ہوگا, اس کو برے اسکول میں داخل کرایا ہوگا, اصل میں ایسی کوئی چیز تصور نہیں ہے, کوئی آدمی چاہ رہے. اب حضرت آدم دونوں ہی کو ایک جیسی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں, لیکن یہ خباثت نفسانیہ ہے. قابیل جس خباثت نفسانیہ کے ذریعے سے خرابی کی بنیاد رکھ رہا ہے, تا قیام قیامت ہر برائی ہونے والی اس میں خود بھی خود سہیم ہوگا. لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا, ہم جو دنیا میں برائی کرتے ہیں اپنے نفس کی پیروی میں, اس کے دو ایفیکٹس ہیں. ایک ایفیکٹ وہ ہے جو کہ ہمارے انفراد فردی طور پر ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے, ہم گناہ کریں گے برائی کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بالآخر پلٹ کر ہماری طرف آئے گا, اس میں سے ایک مکافات عمل بھی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا نظام, گناہ کرو گے پلٹ کر تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے. دوسرا اس گناہ کا ایک اجتماعی پہلو, آپ جسے کہتے ہیں گھر کے کونے میں چھپ کر بھی کوئی اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ اس کا اثر صرف اور صرف انفرادی رہے گا, نہیں. چونکہ انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو چاہے وہ انفرادی طور پر, جس طرح سے انسان کے اندر صلاحیت ہے اپنے اطراف میں چیزوں کو ترقی دینا اپنے ساتھ, اسی طرح سے انسان کے ساتھ صلاحیت ہے کہ وہ جب اسفل سافلین ہوتا ہے تو ہر چیز جو اس سے مربوط ہوتی ہے وہ اس کے اثر کے تحت آتی ہے, لہذا اس کے گناہ کا ایک اجتماعی ایفیکٹ بھی پڑتا ہے. لہذا رات کی تاریکی میں کسی غار میں چھپ کر کیے ہوئے گناہ کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ایسا ہوگا جو دنیا میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا, کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا. اب یہ جو ہم اور آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہم اور آپ مشکلات و پریشانیاں دیکھ رہے ہیں, اس کی اصل کاز ہم خود ہیں. اب میں مثلا ایک پرفیکٹ سسٹم آپ کے سلسلے میں, جیسے کہتے ہیں فرض محال بھی محال نہیں ہوتا, ہم فرض محال کے ساتھ ایک بحث کو آگے بڑھائیں, اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ حابیل کی طرح سے قابیل بھی اپنی نفس کو کنٹرول کرتا, اپنے باپ کی اور نبی خدا کی ہدایات پر صحیح سے عمل کرتا, خدا نے جب قربانی مانگی تھی تو پورے خلوص کے ساتھ قربانی دیتا, تو وہ مشکلات جو آگے چل کر انسانیت کے لیے پیش آئی ہیں وہ نہیں آتے. پھر وہ سختیاں جو خود بعد میں قابیل کو بھی اٹھانی پڑی اور اس کے بعد چل کر اس کی اولاد کو بھی اٹھانی پڑی, یہ جو انحرافات ایجاد ہوئے, یہ جو شیطان مسلط ہوئے, یہ جو اور بہت ساری مشکلات پیش آئیں, یہ سب کی سب پیش نہیں آتی. یعنی کیا, آپ غور کریں, سسٹم دنیا کے اوپر اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر آنے والی مخلوق جو کہ خلیفۃ اللہ بن, لازمات ہے جب ہم خلیفۃ اللہ بن کر آئے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں اب تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. میں کوئی عام چیز نہیں ہوں, میں احسن تقویم ہوں پروردگار کی, میں اگر اچھا کروں تو اس کمال تک پہنچ سکتا ہوں, لیکن اگر میں ہی برا کروں تو کیا ہوگا, اس کے آثار کیا ہوں گے. یہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اندر, ہر ایک بندے کو اپنی ذات کے اندر یہ سوچنا ہے کہ میری غلطی کا نقصان کہاں تک جائے گا. بعض اوقات دیکھیں یہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں, روشن ہوتی ہیں. مثلا مثال ایک بات ہے, قضاوت کے جو مسائل ہیں, فیصلے دینے کے جو مراحل ہیں, اس طرح کے جو مسئلے ہیں, اب لازمات ہے میں اس سے زیادہ اشاروں میں گفتگو کروں گا تو, نہیں کروں گا تو میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی, لیکن بعض اوقات ایک فیصلہ اگر پوری قوم کے گلے میں غلامی کا طاق ڈال دے، ایک پوری قوم کو الہی نظام سے دور کرنے کا باعث بن جائے، تو وہ ایک فیصلہ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ یہ اب یہاں سے نظر آتا ہے کہ ایک بندے کے کسی ایک عمل کا وزن کتنا زیادہ، اس کے نقصانات، اس کے آثار کتنے زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں. لہذا ہم بعض اوقات اپنے ہاتھ، اب کیا ہے، اللہ نے یہ جو توبہ کا سسٹم رکھا ہے یہ ہماری غلطیوں کے جبران کے لیے رکھا ہے. یعنی انسان اگر متوجہ ہو جائے جلدی اور اپنے گناہ سے توبہ کرے تو اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. قابیل اگر فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو گناہ ہیں اس کا جبران کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہوئی ہے. اگر حقیقی معنی میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے نہ صرف کیفیت کو مٹا دیتا ہے بلکہ وہ ذات ہے کہ جو مبدل السیئات بالحسنات ہے، وہ اتنی طاقتور ذات ہے کہ حتیٰ گناہ کو حسنہ میں تبدیل کر دیتی ہے، نیکی میں تبدیل کر دیتی ہے. کب؟ جب انسان خلوص سے توبہ کی طرف متوجہ ہو. خب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی اجتماعی ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس کے مقابلے پر خاموش رہیں تو کیا ہوگا؟ خاموش رہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم سے اور اس سے بچ جائیں گے، ظالم کی اس سے بچ جائیں گے، نہیں. ظلم کے مقابلے پر خاموشی بعض اوقات ہمیں اسی ظلم میں شریک قرار دے گی جس کے نتائج. پوری کربلا کی تحریک میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سٹینس ہے وہ کیا ہے کہ بھائی اگر تم اس ظلم کے مقابلے پر خاموش رہو گے تو یہ ظلم بالآخر تمہارے بھی دامنگیر ہوگا. تو مار تو تم نے کھانی کھانی ہے، اگر حق پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر کھاؤ گے تو کم از کم خدا کے سامنے سرخرو ہو گے اور باقی رہو گے. لیکن اگر ظالم کے مقابلے پر خاموش ہو جاؤ گے تب بھی یہ ظلم تمہارے دامنگیر ضرور ہوگا. لہذا جتنی بھی مشکلات ہیں یہ انسان کی اپنی ایجاد کرتا ہے. اب لہذا قرآن کا لحن دیکھیے، اذا، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اذا مس الناس ضر، اب یہ تکلیف انسان کو آ کر چھوتی ہے، اس کی نسبت پروردگار اپنی جانب نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بالاصالہ پروردگار نے، اللہ نے انسان کے لیے ارادہ کیا ہے آسانی کا. یرید بکم الیسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے، تمہارے لیے سختی کا ارادہ نہیں کیا ہوا. سختی کہاں سے آتی ہے؟ جہاں تم خود غلطی کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں سختی، اس کے نتیجے میں زور آ کر تمہیں چھوتا ہے، تم تک پہنچ جاتا ہے. اب اس زور کے اور ہمارے درمیان میں اگر ہم فوری طور پر توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو خدا روک دے گا. اگر ہم کسی اجتماعی معاملے میں اپنے اجتماعی جو ہمارا وظیفہ ہے اس کو انجام دے دیں گے تو خدا اس کے آثار کو روک دے گا. لیکن جب ہم گناہ کرنے کے بعد بے خیال ہو جاتے ہیں، جب ہم ظلم کو ہونے دیتے ہیں، تو پھر یہ ہماری وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو اثر ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. اب جب یہ تکلیف پہنچتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ فطرت انسانیہ ہے، تکلیف میں جب وہ کوئی راہ نہیں دیکھتا تو دعوا ربہم منیبین الیہ، فوراً پھر خدا کو پکارنے لگتے ہیں. جب عذاب نازل ہونے لگتا ہے، جب سختیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر توبہ کرنے لگتے ہیں اس کی طرف. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اذا اذاقہم منہ رحمہ، اب غور کیجئے گا، یہ لہن ہے قرآن کا. اب یہاں پر پروردگار نے جب رحمت کا لفظ استعمال کیا تو اب یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مس نہیں کیا بلکہ اذاقہ، چکھانا، ذائقہ دینا. اور پھر اذاقہم، اللہ چکھاتا ہے انہیں، یعنی رحمت کا پورے کا پورا جو، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ سسٹم ہے، اس کی تمام کیفیات کو پروردگار اپنی ذات کی طرف، اذاقہم، چکھاتا ہے پروردگار انہیں، منہ رحمہ، اپنی جانب سے رحمت کو. تو رحمت بھی کس کی جانب سے ہے؟ پروردگار. چکھاتا بھی کون ہے؟ پروردگار. اب یہی توبہ کرنا، یہی پروردگار کی طرف پلٹنا، یہی اپنے اجتماعی وظیفے کو انجام دینا، یہ اپنی جگہ سب توفیقات چاہتی ہیں. اب اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن اگر غور کریں، اگر ہم اس وقت اپنے اجتماعی وظائف کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی دوبارہ پھر ہماری اپنی ہے. ہم اگر مثلا سن ہو جائیں تمام مظالم کے سامنے تو یہ جو سن ہونے کی کیفیت ہے اس میں بھی پیچھے کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی. لہذا جتنی جلدی انسان بیداری کا مظاہرہ کرے گا اتنی جلدی پروردگار کی جانب سے رحمت کا مستحق ہوگا اور اس کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے. خوب یہ جملہ اگر ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے اپنے سامنے کویسچن بن جاتی ہے 1200 سال کی غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. غیبت امام زمان ایک طرف سے آزمائش ہے یا نہیں ہے, سختی ہے یا نہیں ہے, ہم نے اس سختی کے مقابلے پر بیداری کا مظاہرہ کیا یا نہیں نہیں کیا. وہ بیداری جو خدا ہم سے چاہتا ہے, دیکھیے یہ چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ نے 2 جمع 2 4 کر کے رکھی ہوئی, بالکل 2 جمع 2 4 ہے. ویڈیو گیم میں مثلا میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حس کر سکیں, کسی ایک پوائنٹ کو پار کرنے کی ایک اسپیسیفک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے وہ پوائنٹ کراس کرنا ہے اس اسپیسیفک ٹیکنیک کے ذریعے سے. اب جب تک آپ اس اسپیسیفک ٹیکنیک کو سمجھ کر اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ نہیں گزر سکتے. اب آپ اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں, ہاں ویڈیو گیم وہاں روک کے اور بڑی اونچی آواز میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں تب بھی دعاؤں سے نہیں گزریں گے. کیوں؟ اس جگہ کو گزارنے کے لیے اگر کوئی اسپیسیفک ٹیکنیک قرار دے دی گئی ہے تو جب تک آپ وہ نہیں سیکھیں گے آپ نہیں گزر سکتے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کو ختم ہونے کے درمیان میں کوئی ایک پوائنٹ ایسا پھنسا ہوا ہے جس کو ہم نے 1200 سال میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور اگر مزید 1200 سال نہیں سمجھیں گے تب بھی سوائے دعاؤں سے, سوائے گریہ وزاری سے, ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, ان سے انکار نہیں کر رہا میں, لیکن اگر انہوں نے امام کے ظہور میں کوئی ایسا رول پلے کرنا ہوتا تو کیا 1200 سال میں ہم ایک مرتبہ بھی صحیح ڈھنگ سے دعا نہیں کر سکے؟ 1200 سال میں کیا ایک مرتبہ بھی کچھ افراد ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ جن کی گریہ وزاری, جن کی یہ ساری چیزیں اس کو اثر میں لے کر آئے؟ پس اس کا معنی کیا ہے؟ جب میری دعائیں اثر نہیں کر رہی اس کا معنی یہ ہے کہ میں وہ دوا نہیں کر رہا جس سے علاج ہونا ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک, ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے عرض کیا جتنی جلدی ہم بیدار ہوں گے اتنی جلدی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب جب اللہ کی جانب سے رحمت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس رحمت کے آ جانے کے بعد یہ انسانوں کا ایک کامن بیہیویئر ہے, فریق منہم بربہم یشرکون. اب جیسے ہی حالات اچھے ہوتے ہیں, پہلے مالی تنگی چل رہی ہوتی ہے, مسائل چل رہے ہوتے ہیں, ہاں تو پھر نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, صدقے بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور جہاں اللہ نے گیٹ کھولا رحمت کا اور پیسے آنا شروع ہوئے, حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے, اب یہی آدمی اس کا تکبر ختم ہونے کا نام نہیں لیا. میں نے پیچھے بھی بات کی تھی, شرک بعض اوقات اتنے خفیف انداز سے داخل ہوتا ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہوتا. یہ جو کہہ رہے کہ فریق منہم میں ربہم یشرکون, ایک فریق, ایک کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں, ایک گروہ ان میں سے ایسا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ شرک کہاں ہوتا ہے؟ یہ شرک یاد رکھیے گا ہر اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آنے والی رحمت کے لیے میں کہیں اپنے آپ کو کاز سمجھنے لگوں, میں یہ سمجھنے لگوں میری وجہ سے ہوا ہے. ہاں ہمارے ہاں بعض لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہوتا ہے زیادہ تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے جی میں نے محنت کی ہے, میں نے فلاں کیا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا. اگر آپ ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں تو جو کام آپ نے کیے اس سے زیادہ اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس نہیں پہنچتا, آپ سے زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں آپ کا اپنا کمال کہاں ہے؟ جہاں ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ چیز میری وجہ سے آئی ہے, میں نے بڑی محنت کی, مال کے بارے میں نہیں علم کے بارے میں بھی ہے. اگر مثلا میں یہ سمجھنے لگوں جی میں نے بہت پڑھائی کی ہے, میں نے بڑی محنت کی ہے تو میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہوں یا میں اتنا اچھا فنا کرتا ہوں, یہ عین اس عالم میں شرک خفی ہے. کیا حیثیت ہے میری؟ اصل خدا اگر اپنا لطف نہ کرے تو زبان سے الفاظ جاری نہیں ہوتے انسان کے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہماری اپنی اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دکھاتا ہے, ایک انسان کا تھوڑا سا پیٹ خراب ہو جائے تو اس سے اپنے وجود کی غلاظت کنٹرول نہیں ہوتی، یہ انسان کی اوقات ہے، یہ اوقات ہے انسان کی. اب جو اپنے بدن کی غلاظت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ آ کر بڑے بڑے دعوے کرے کہ جی میں تو یوں پڑھ کر آیا ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو فلسفے کا استاد ہوں اور میں فلاں ہوں. کیا حیثیت ہماری؟ کتنے ہی ہمارے سامنے امثال موجود ہیں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے خطیب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذرا سی بیماری میں زبان کو ایسا پلٹا دیا کہ اب منہ سے ایک لفظ صحیح سے ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے، تو بتاؤ کر لو آگے. بس یہ شرک صرف پیسے میں یا اس میں نہیں، ہر جگہ ہے اور ہر شخص کی اپنی نسبت سے ہے. اگر کوئی طالب علم یا کوئی عالم دین اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگ جائے کہ جی یہ میں اپنی محنت سے کر کے آیا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، تو کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہماری نہ محنت کیا، وہ محنت بھی خدا کی توفیق تھی، جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے، لطف پروردگار ہے، ہماری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. لیکن جہاں میں کہیں اپنے آپ کو کون سمجھنے لگوں گا، یعنی میں نے کیا میری وجہ سے ہوا، تو وہیں پر میں نے اپنے آپ کو خدا کا شریک سمجھا. یہ شرک کے خفی کی طرف اشارہ ہے. تو بس یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی یہ شرک کی مراد کیا ہے. یہاں پہ شرک سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر رحمت آتی ہے تو بت لا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، یہاں پر مراد بت نہیں ہے. یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس رحمت کا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب تمہارے اوپر سختی آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھ سے ہوتی، لیکن جب رحمت آتی ہے تو میں بھیجتا ہوں. بس یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس جو بہتری آئی ہے، جو تمہاری کنڈیشن تبدیل ہوئی ہے، اس میں تمہارا اپنا کوئی ذاتی رول ہے. تمہارا کوئی رول نہیں ہے. میں جسے چاہوں گا اس کے لیے رحمت اور آسائش پیدا کروں گا. اب کیا ہوتا ہے، اس شرک کا الٹیمیٹ نتیجہ، لے یک فرو بیما اتنا ہم، جو ہم نے دیا ہوتا ہے اس کا کفران نعمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے اپنے آپ کو کوز سمجھنے کا. جہاں میں نے اپنے آپ کو کوز سمجھنا شروع کر دیا، جہاں میں سمجھنے لگا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں نے کچھ کیا ہے، الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے، کفران نعمت، ان تمام چیزوں کا کفران. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب یہاں پر یہ جو الٹیمیٹ سپر پاور ہے، یہ جملے وہی کہہ سکتا ہے، فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتع یعنی کسی چیز سے کچھ دیر کے لیے بہرمند ہونا. فتمتعوا، اب تم کفران کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، اوکے، انجوائے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فسوف تعلمون، بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا. اب آگے جملے خاموش ہیں، یہ جسے کہتے ہیں نا خوفناک قسم کی جو دھمکی ہوتی ہے. اب ہم جیسا میں نے عرض کیا، جس کا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس کے پاس تھوڑا پیسہ، تھوڑی قدرت آ جائے تو ایسی دھمکیاں دیتا پھرتا، بھائی دیکھ لوں گا تمہیں. یہ اللہم صلی اللہ محمد واجل فرج، یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے فسوف تعلمون، یہ دھمکی اس انداز کی نہیں ہے. پروردگار نے جب کہا ہے تو پھر سامنے آئے گا، بہت جلد تم دیکھو گے، کوئی مسئلہ نہیں. تمتع کر لو، انجوائے جو کرنا ہے، کفران نعمت کر کے کیا کر لو گے تم، کتنا کھا لو گے، کتنا پی لو گے، کتنی عیاشی کر لو گے، کر لو. فسوف تعلمون، بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا. یہ جو تم شرک کر رہے ہو، یہ جو تم کفران کر رہے ہو، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلمو بما کانوا بہ یشرکون. اب یہ جو تم نے شرک کرنا شروع کیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل آئی ہے، فہو یتکلمو، جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہو، تمہیں یہ چیز سمجھائی ہو کہ تم یہ بات کرو، ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ اب یہاں پر اس آیت کے اندر علماء نے مختلف امکانات دیے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر انزلنا علیہم سلطان، کس سلطان سے مراد یہاں پر کوئی دلیل، لفظ سلطان سے یہاں پر جو مراد دی گئی ہے سلطان، وہ چیز کہ جو حاکم ہو جائے، جو حکومت کر لے. دلیل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بعض اوقات سلطنت والی کیفیت ہوتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، دو بندے ہیں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اگر سامنے والا دلیل محکم دے اور دوسرا اس کو قبول کرے تو کیا ہوتا ہے، گویا وہ دلیل اس کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کر لیتی ہے. لہذا وہ دلیل کہ جو انسان کو جسے کہتے ہیں کہ مجبور کر لے، اپنی سلطنت کے اندر لے لے. انزلنا علیہم سلطانہ، آیا کوئی ایسی ہماری جانب سے تمہارے پر کوئی آئی ہے، آئی ہے پروردگار پوجا سب سے, جو کوئی بھی ایسا ہے وہ ہر ایک سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے بھیجی ہے. ہوا یتکلمو, اب یتکلمو سے بعض علماء نے یہاں پر مراد دی کہ فرشتہ, مثلا آ کر کسی فرشتے نے کہا, لیکن بعض دیگر علماء نے فرمایا کہ نہیں یتکلمو سے یہاں مراد فرشتہ نہیں ہے. اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان میں نہ فرشتے کو دیکھنے نہ سننے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. سلطان وہ دلیل جو کلام کرنے لگے, وہ دلیل جو کلام کرنے لگے وہ ہوتی ہے محکم ترین دلیل. اگر انسان کے پاس دلیل بہت محکم ہو تو گویا وہ دلیل انسان سے وہ بات کہہ رہی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آئی ایسی دلیل, یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں الٹیمیٹ کاز ہوں یا میں اس کاز میں حتی شریک ہوں, میں نے کچھ کیا ہے, تمہارے کچھ کیا کہ کیا تمہارے پاس ہم نے کوئی دلیل بھیجی ہے, ہماری جانب سے کوئی ایسی چیز ہے؟ اب بس اللہ نے نہیں بھیجی, جب اللہ نے نہیں بھیجی تو پھر تم شرک کی طرف کیوں بڑھو؟ بے مکانو یو شرکون, اس چیز کی جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم شرک سے پرہیز کرو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اب جب ہم رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے فرحت میں ہوتے ہیں, بڑے خوشگوار اس میں ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. لیکن اب یہ جو جملہ تھا اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا کہ جب ہماری جانب سے رحمت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑی فرحت کے عالم میں ہوتے ہیں. لیکن جب اِذَا إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, جب ان کو کوئی بری چیز ان تک پہنچتی ہے کہ بما قدمت ایدیہم, جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھیجی ہوتی ہے, ان نے اپنے ہاتھ سے ایجاد کی ہوتی ہے, اذا ہم یقنطون, پھر بہت مایوس ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم پاکستان میں جو مثلا سچویشن دیکھ رہے ہیں, ابھی مثلا دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں آغا یہ تو حالات جو ہے وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. عزیز من, یہ مایوسی ہے خدا سے, مایوسی گناہان کبیرہ میں سے ہے. یعنی کیا؟ جس وقت تم نے بیٹھ کر یہ سوچ لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, یعنی تم نے خدا کی الٹیمیٹ کاز ہونے کا یکسرے انکار کر دیا, جو کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. بس جب ہم گناہان کبیرہ کی لسٹ پڑھتے ہیں, شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ علماء نے ذکر کیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہے. لہذا اپنے ہاتھ سے یہ جو کچھ بھی ہے, مثلا میں صرف ایک جملہ کہوں گا, اگر پاکستان میں قائد اعظم کے قتل کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہوتی, اس زمانے میں جو قائد اعظم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی, اس زمانے سے لوگ بول رہے ہوتے تو آج میں اور آپ یہ کاٹ نہیں رہے ہوتے. ہم ابھی بھی اگر خاموش رہیں گے تو ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہے. فاطمہ جناح کو قتل کر دو, بولنے والا کوئی نہ ہو. ہاں, بھٹو کو مروا دو, کوئی بولنے والا نہ ہو. بے نظیر کو دھماکہ کروا دو, پوچھنے والا آخر میں یہ سارے بچ جاتے ہیں, جتنے گندے انڈے وغیرہ سب ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. پھر ہم یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. عزیز من, بدترین حالات میں بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے, گناہان کبیرہ میں سے ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے تمام تر گناہوں, ہماری تمام تر سستیوں, ہماری تمام تر نااہلیوں کے باوجود تو اپنی رحمت واسعہ, اس کا تجھے صدقہ ہے, اس کا تجھے واسطہ ہے, تجھے واسطہ دیتے ہیں. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہماری کوتاہیوں, ہمارے نکمے پن, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت واسعہ کو دیکھ, اور زمین پر اپنے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء مراجع اعظام بالعموم المؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.